حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواہ ابو داؤد الترمذی وضعفاہ. یہ روایت بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ان تحت کل شعرۃ، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر رہتا ہے. ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے. فاغسلوا الشعر، بال کو دھو لو. وانقوا البشر، اور چمڑے کو صاف کر لو اچھی طرح. انقوا تنقیہ کرو. لیکن یہ روایت صحیح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ابو داؤد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہما نے اس روایت کی وضع افا، اور اس کو ضعیف بھی کہا ہے. ضعیف وہی صورت ہوئی کہ جو چیز صحیح سند سے مضبوط حافظے یا صحیح ایماندار لوگوں، اور جن کو عدالت کہتے ہیں، عدالت کے حامل لوگوں کو سے مروی نہ ہو تو حدیث ضعیف ہوگی. اس طرح کی روایت یہ کہی جاتی ہے. اور یہ حدیث ظاہری طور پر اس حدیث سے بھی خلاف پڑتی ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا کہ چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے. اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ فاغسل الشعر، پورے شعر کو دھو لو. اور وہاں اس صحیح حدیث میں، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ پورے بال کا دھونا ضروری نہیں ہے. اس معنی میں بھی یہ روایت اس صحیح روایت، یہ ضعیف روایت، کمزور روایت اس صحیح روایت کے مخالف ہوئی. اس وجہ سے اگر پورے بال نہیں دھوئے جا رہے ہیں، جنابت تو آتی ہے پورے جسم کو، پورے بال اگر نہیں دھوئے جا رہے ہیں، صرف اصول الشعر بال کے جڑوں کو پانی پہنچ جاتا ہے تو اتنا کافی ہے. اس کے بعد پھر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کچھ بال دو ایک رہ جاتے ہیں تب بھی جان بوجھ کے نہ چھوڑے، اگر رہ جاتے ہیں تو وہ معفو عنہ ہیں. یہاں تک کہ اگر وضو کے وقت بھی ہاتھ پاؤں کے چھوٹے اعضاء، یہ چھوٹے ہاتھ پاؤں کے ایک ٹکڑے دھوئے جاتے ہیں، پورے نہیں دھوئے جاتے ہیں، اس کے باوجود اگر کچھ لمعہ رہ جاتا ہے، یعنی یہ کہ بعض ایسی جگہ تھوڑی سی جس کا جہاں پانی نہیں پہنچا، اگر اس نے نماز پڑھ لی اس حالت میں اس کو نہیں معلوم ہوا کہ پانی نہیں پہنچا، تو نماز اس کی صحیح ہے. البتہ اگر اس کو معلوم ہوا تو ضروری ہے کہ اس کو وضو کر لے. اگر اس حالت میں نماز پڑھ لیا تو نماز صحیح ہو گئی، وضو اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. ولی احمد عن عائشہ نحوہ، اسی طرح حضرت عائشہ سے اسی قسم کی ایک روایت ہے کہ پورے بال کو دھویا جائے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. تو مسائل غسل میں غسل جنابت کا مسئلہ واضح ہوا. دوسرے یہ کہ بال اگر بڑے ہیں عورتوں کے یا کسی مرد کے، تو بال کی جڑوں میں اگر پانی پہنچ جا رہا ہے، اور دوسرے بال کی شاخ یا بال کی چوٹی میں پانی نہیں پہنچا، تو غسل صحیح ہے اور پہنچانا واجب نہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر پہنچا لے پورے طور پر، بال کو دھو لے بالوں کو، تو اور ہی اچھا ہے. غسل کے بعد تیمم کا بیان ہوتا ہے. تیمم جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. آگے چل کر کے فرمایا، فئن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر پانی نہ ملے، وضو نہ کر سکو، وضو کرنے کا پانی نہ ملے، پانی ملے تھوڑا ملے، پورے وضو کے لیے نہ ہو، تو کیا کرو؟ تیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کے اصلی معنی ہیں کہ قصد کسی چیز کا کرنا. فلان یمم المدینہ، تیمم المدینہ یعنی اس نے مدینے کا قصد کیا. تیمموا صعیدا طیبا یعنی مٹی کا قصد کرو، یہ اصل اس کے لفظی معنی ہوئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مٹی سے پیارے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی طہارت، وضو اور غسل کے لیے کریں. دونوں مسئلہ وضو اور غسل کے لیے تیمم ایک ہی ہے. تو اس کا قصد کریں، یعنی آپ طہارت وضو کی جگہ پر مٹی سے لیں. اسی طرح اگر غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو مٹی سے اپنی طہارت کریں. وہ کیا طریقہ اس کا ہے؟ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسن، مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. لم یعطہن احد قبلی. اور معنی اس کا مفہوم یہ بھی ہوا کہ ہم سے بعد کے کسی آدمی کو بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. احکام جو نازل ہوئے وہ انبیاء پر ان کی اقوام کے لیے، ہمارے قوم، ہماری امت کے لیے، ہمارے اوپر ایسی چیزیں دی گئیں، گویا یہ خصائص نبویہ میں داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں خاص ہیں، آپ کی امت کے ساتھ یہ چیزیں خاص ہیں. اس سے پہلے کے نبی یا ان کی امتوں کو یہ چیز نہیں ملی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے لم یعطہن احد قبلی. اس کا لازمی معنی یہ بھی ہوا کہ ہم سے بعد کے بھی کسی آدمی کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب اتریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی طرح آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے، کیونکہ پیارے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی کو دوسرے روایت میں اس طرح تعبیر اس کی گئی ہے ولا یعطاہن احد بعدی، یعنی میرے بعد بھی کسی کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. لازمی نتیجہ تو ظاہر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. لم یعطہن احد قبلی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. خوف کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی ہے اور میرا خوف شہر ایک مہینے کی مسافت کے بعد تک لوگوں کے دلوں میں خوف سمایا ہوا ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. ایک مہینے کی مسافت کی دوری تک میرا خوف لوگوں کے دلوں میں سمایا ہوا ہے، اس خوف سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے. اس طرح کا خوف کسی نبی کا خوف کسی ان کے آدا کو نہیں ملا تھا جیسا کہ مجھے ملا ہے. حقیقت ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خوف میلوں ہزاروں میل دور تک سن کر کے ان مسلمانوں کے نام سے لوگ کانپتے رہتے ہیں. یہ چیز پیارے رسول کے زمانے میں رہی اور صحابہ کے زمانے میں اور پوری اسلامی تاریخ میں بھی یہ چیز رہی کہ دشمن مسلمانوں کے نام سے کانپتا رہا. اس سے پہلے یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے اور بت پرست بھی تھے، ہندو تھے، سب کچھ تھے، لیکن الکفر ملت واحدہ ہو کر کے سب اسلام سے ڈر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے اسلام اور مسلمانوں سے لوگ اب بھی کانپ رہے ہیں. دنیا میں جانتے ہیں کہ اور یہ چیز ایک دم واضح ہے کہ دنیا میں سب سے ذلیل قوم اس وقت اگر کہا جائے، اس اعتراف میں کوئی یا جھوٹی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت، حقیقت کا اعتراف بھی بہرحال ضروری ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ ذلیل قوم اس وقت دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے، شاید ہی کوئی ہو. اس کے باوجود بھی گویا مرے ہوئے آدمی سے ڈر رہے ہیں، یہ حالت ہے. نہ ان کے پاس طاقت ہے اپنی، ٹھیک ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمام دنیا کی امتیں تمہارے اوپر ایسے دوڑ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کسی پیالے کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں. گویا ایک نوالا اور پیالہ آپ بن گئے لوگوں کے لیے اور پوری دنیا چاروں طرف سے آپ کو کھا لینا چاہتی ہے. یہ تو حقیقت ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ام ان قلت نحن، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی رہے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ انتم کثیر غصاءٌ کغصاء السیل، اتنے زیادہ ہوگے جیسے سیلاب کے ساتھ بہتے ہوئے جھاگ ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کی یہی حقیقت ہے، تعداد میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو شہروں اور حکومتوں کے اندر ان کی مالی حالت بھی اور اقتصادی ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی ذلت جس طرح پہنچی ہے وہ شاید تاریخ میں کبھی رہی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسا دوڑتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کے بچے بچے ایسا ڈرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے مسلمان چڑھ دوڑ رہے ہیں، بس آ ہی گئے اب. اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف دن بدن سازشیں کرتے رہتے ہیں. جہاں بھی ذرا سا کوئی مسلمان سر اٹھا رہا ہے اس کا سر قلم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نصرت بالرعب کی پورے طور پر تفسیر ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ سے دشمنوں نے الغار کیا اور کرتے رہیں گے. دشمن کا تو کام ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کو کچھ بنائیں. اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ اتحاد کرو اور اپنی طاقت جمع کرو، جہاد سے پیچھے نہ ہٹو. سب چیزیں جو عزت کی ہیں وہ ذلت چھوڑ کر کے ہم ذلت میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال لیکن اس ذلت میں بھی جیسے کہتے ہیں کہ اگر ایک شیر سو رہا ہو یہ نہیں معلوم کہ وہ مردہ ہے یا زندہ ہے, اس کے قریب گزرتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر جاگ اٹھے, ہو سکتا ہے سو رہا ہو. یہی حالت ہے مسلمانوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مخفی طاقت اور چند نوجوان جو ادھر ادھر نکلے جہاد کے نام سے, وہ تو آج کل بہرحال دہشت گرد شمار ہی ہوتے ہیں, اور ان سے جو ڈر ان کے دل میں سمایا ہو نئے نئے قانون اس کے خلاف بنا. بہرحال تو نصرت بالروب مسیرۃ شہر, لیکن بہرحال اللہ تعالی مسلمانوں کو اپنی طاقت دے گا اور وہ واپس آئیں گے. یہ تو دنیا کا کام ہی ہے اور دنیا کا یہ نظام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ان کو کبھی ان کو, تلک الایام نداولھا بین الناس, حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی, نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. بہرحال ہونا ہے, لیکن وجہ کیا بنی کہ ہم اس طرح کے ہو گئے ہیں؟ آئین مسلم یہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم نے چھوڑا تو قانون ہمارے اوپر لاگو ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانتم العلون ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو کر کے تم دنیا میں برپا ہو جاؤ تو ہم تم کو سب سے اونچا کریں گے. بہرحال لیکن پھر بھی وہ ڈرتے رہیں گے جس حال میں ہو, ایک بچہ ہو تو بوڑھے, ایک دشمن بوڑھا مسلمان بچے سے ڈرتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے بعض کسی حکومت میں ووٹ کے ذریعے سے کچھ اسلامیان کچھ طلبا وغیرہ خطرہ یہ ہوا کہ وہ ووٹ کے میں زیادہ تعداد میں آ گئے, اور قاعدے کے تحت دنیا کے قانون کے تحت جس کے نام لوگ جمہوریت دیتے ہیں, جھوٹ نام رکھتے ہیں جمہوریت کا, اس قانون کے تحت بہرحال ان کو حکومت منتقل کر دینی چاہیے تھی, لیکن بعض بڑی طاقتوں نے صاف اعلان کر دیا, شرم میں نہیں پڑے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے, کہتے ہیں کہ ہم اپنے حدود پر اسلامی حکومت نہیں قائم ہونے دیں گے, اور اس طرح کر کے بہرحال مسئلہ الٹنے کی کوشش, اور الٹ بھی گیا اور اس کے بعد حالت اور ہی بگڑی. وہ جانتے ہیں کہ اس طرح ہوگا, ایک اور دو کو جمع کرنے سے جس طرح تین ہوتا ہے, اس طرح جب ہم کر لے جائیں گے تو اس کے بعد قتل و غارت آپس میں, ظاہر بات ہے ہماری ایک چیز جو ہمیں مل رہی تھی اور ہم اس کے حقدار تھے, زبردستی کسی نے چھین لیا تو دوسرا اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے کے لیے تو کوشش کرے گا ہی, تو مسئلہ اور آگے بڑھا, قتل و غارت یہ اور وہ اور دہشت گردی. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نصرت بالروب مسیرۃ شہرین کی واضح تفسیر اس زمانے میں بھی ہے کہ دشمن دور سمندر سات سمندر پار بھی مسلمانوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ابھی سو رہے ہیں کل ہی اٹھ کر کے ہم سب کو تاراش کر لیں گے. وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خاص چیز مجھے اور مجھے میری امت کو ملی ہے اس میں سے دوسری چیز یہ ہے کہ تمام زمین, جعلت لی الارض, ہر زمین کا ہر ٹکڑا, روایات میں بعض احادیث کا اور بعض زمین کے بعض ٹکڑوں کا استثنا کرنے کے بعد زمین کا ہر حصہ آپ کے لیے مسجد ہے اور پاکی کا ذریعہ ہے. جعلت لی الارض مسجدا, جہاں کہیں بھی آپ کا وقت آئے مسجد چہار دیواری کے ساتھ اور مینارے کے ساتھ آپ کو میسر نہیں, کہیں بھی آپ کو صحرا میں ہو پہاڑ کے اوپر ہو, وہی آپ کے لیے اللہ تعالی نے اسی کو مسجد بنا دی ہے آپ نماز پڑھ لیں. اسی طرح اگر پانی نہیں ملتا ہے تو آپ زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی ہاتھ مار کر کے پاکی لیں. فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ, جس کسی شخص کو بھی نماز کہیں بھی ملے تو وہ نماز پڑھ لے, کیونکہ زمین مسجد ہے اور پاکی کی چیز مٹی ہی ہے تو کس چیز کا انتظار رہا. وقت آیا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز جو ہے اپنے وقت کے ساتھ اللہ تعالی نے فرض کی ہے. وقت آیا, پانی نہیں مل رہا ہے, تیمم کر کے وضو کر لیجئے, ہر زمین آپ کے لیے مسجد ہے. پرانی اقوام کے لیے سوائے ان جگہوں کے جو مسجد کے نام سے یا کنیسے کے نام سے, بے عون و صلواتن, اس طرح جو خاص عبادت گاہیں تھیں ان کے علاوہ ان کی عبادت جائز نہیں تھی, لیکن خاص پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ امت کی فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے, اور اس سے آگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی تمام انبیاء پر سب سے بڑی دلیل ہے. اس حدیث کو مصنف نے تیمم کے باب میں ذکر کیا ہے, اس کیونکہ اس کی مناسبت یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, زمین کا ہر ٹکڑا ہمارے لیے مسجد ہے اور پاکی کا ذریعہ ہے. جی کتنا باقی ہے؟ لائیے دیجیے ان شاء اللہ. السلام علیکم. استاد مرحوم کو ہمیشہ دیکھتے چلا آیا ہوں کہ حرم شریف کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں فرماتے. کون سے استاد مرحوم کو دیکھتے چلے آئے کہ حرم شریف کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں فرماتے؟ سوال کیا جاتا ہے تو فرماتے کہ کیا پتا وہ مسلم ہے. یعنی کس کو آپ نے استاد مرحوم کو دیکھا؟ بہرحال اگر کسی کو بھی آپ نے دیکھا ہے, یہ چیز کسی کی رائے ہوگی, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح یہ حکم ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی بھی نماز پڑھائے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, جماعت نہ چھوڑیں, آپ کی نماز صحیح ہے. اسی طرح فاسق کے اوپر بھی نماز پڑھنا جائز ہے, خاص ان حالات میں آپ چھوڑ سکتے ہیں. ایک مسلمان فاسق مسلمان ہے, کم ایمان کمزور ایمان کا آدمی ہے, اس کو بہرحال مسلمانوں کے طریقے پر غسل دینا ہے, مسلمان مردے کی طرح اس کو دفن کرنا ہے, نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے. فرض کفایہ ہے, آپ نہ پڑھیں لیکن دوسرے لوگ پڑھیں. کچھ آدمی جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر چھوڑ دیں, ان کے چھوڑنے سے دوسرے لوگوں پر اثر پڑ سکتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا, اس وجہ سے فلاں مولانا نے, امام حرم نے یا اور کسی نے نماز ان کے اوپر نہیں پڑھی, کہیں ہماری موت بھی اس طرح نہ ہو جائے. ان کے اوپر نماز چھوڑنے سے, اس شخص کے نماز چھوڑنے سے اگر اچھا اثر پڑ سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ اس قسم کے لوگ ان پر جنازے کی نماز نہ پڑھیں. لیکن اگر کوئی اثر نہیں, اہرے غیرے سب برابر ہیں, تو اس وقت نماز کو اپنے فائدے کے لیے آپ نہ چھوڑیں, ان پر جنازہ کی نماز پڑھیں. کیونکہ جو شخص صرف صلات جنازہ پڑھتا ہے اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے, اور جو شخص صلات جنازہ کے بعد دفن تک میت کے پیچھے گیا, دفن کرنے کے بعد مٹی ڈالا, اس کو دو قیرات کا اجر ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جانتے ہو, تمہارا کیا تصور ہے کہ قیرات کیا ہے یا قیرات کی مقدار کیا ہے؟ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو کہنے کا مطلب خلاصہ ہے, اگر کسی شخص کی رائے یہ ہے تو یہ رائے بہرحال اس کی رائے ہے, لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس کو جانتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا, نماز روزے پڑھتا تھا کرتا تھا, لیکن غلط کام بھی کرتا تھا, فسق کی حالت میں اس کا انتقال ہوا, تو آپ کو اس پر نماز چھوڑنے کا حق نہیں سوائے چند حالتوں کے. یا یہ کہ ظاہری طور پر مسلمان تھا, آپ کو شبہ کرنے کا حق نہیں کہ پتہ نہیں وہ مسلمان تھا یا مشرک تھا, یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے. بارہ اس جگہ جو استاد تقریر فرماتے تھے وہ کہتا ہوا سنا ہوں کہ بھارت پاکستان بنگلہ, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کس طرح کرا ہے, ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پتہ نہیں کوئی صاحب ہوں گے کھار کھائے بیٹھے ہوں گے, بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بہت ہی متبع سنت آدمی تھے, ٹھیک ہے موحد آدمی تھے, اگر کوئی بات سخت کر رہے تھے تو ٹھیک ہے, ہم بھی اس کی موافقت نہیں کرتے, لیکن ان کے لیے ہم مغفرت کریں گے, اور ہم سب کے لیے واجب ہے کہ اب اس کی برائی ان کی برائی نہ کریں, یا ان سے کوئی ایسی چیز رہی ہے تو اس کو ذکر کر کے تشہیر کرنا یہ چیز غلط ہے, یہ چیز شرعی طور پر غلط ہے. لیکن کوئی صاحب ہوں گے جن کے دل میں ان کے خلاف دشمنی ہوگی, ان سے مسئلات ان کی نہ چلی ہو, یا ہو سکتا ہے کچھ مسلکی اختلاف ہو. آج کل مسلمان تو معمولی اختلاف کی وجہ سے کفر اور اسلام کا فتویٰ دینے لگتے ہیں. بہرحال یہ چیز غلط ہے, اس قسم کے سوالات یا اس قسم کا نام لے کر کے پوچھنا, آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی یہ کہے یا اس طرح کہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا, آپ ڈائریکٹ کسی کو نہیں کہتے تھے کہ ہم نے فلاں کو اس طرح کر کے دیکھا یا کہتے سنا. پیارے رسول فرماتے تھے ما بال اقوام, کچھ لوگوں کا کہنا ایسا ہے, یہ صحیح نہیں ہے یا غلط ہے, آپ اس طرح سوال کیا کریں, اور حماقت ہے کہ آپ کسی کی طرف اشارہ کر کے خاص طور پہ ان کے وصال کے بعد وفات کے بعد اس طرح کی بات کہنی, بہت ہی بری بات ہے, گناہ پڑے گا. ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی ہے تو اللہ معاف کرے, اور اگر جان بوجھ کر کے وہ کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ بہت بڑا غلط کام کر رہا ہے حرم پاک میں بیٹھ کر کے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح اور مغرب کی نمازوں کے بعد کلام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 مزدور 30 پوری کرتا ہے, 100 ضرورتیں پوری کرتا ہے. بہرحال اس طرح کی روایت مجھے یاد نہیں ہے، البتہ عام طور پر صحیح روایتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ پڑھنے کی، وہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، ایک مرتبہ صلاۃ اور درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. دوسری روایت میں ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہاں ضرورتوں کی بات ہے، ضرورتوں کی مناسبت سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ کے اوپر صلاۃ کے لیے خاص کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دامن خیر سے بھر جائے گا. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں پوری دعا آپ کی صلاۃ کے اوپر ختم کر دوں، اپنے کوئی دعا نہ مانگو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفیک اللہ حمد دنیا والآخرہ، اگر ایسی بات ہے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کے غم سے محفوظ رکھے گا. تو یہ ضرورتوں کی پوری کرنے کی روایت صحیح ہے، البتہ اس لفظ کے ساتھ مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، دیکھا جائے گا انشاءاللہ. کیا درود شریف کے الفاظ کافی ہوں گے؟ سب سے مکمل درود شریف کے الفاظ وہی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے اوپر صلاۃ اور سلام پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے مومن تم بھی پیارے رسول پر صلاۃ اور سلام پڑھو. تو سلام تو ہم جان گئے تحیات کے ذریعے، کیونکہ تحیات میں کہا جاتا ہے السلام علیکم، ایوہ النبی، السلام علی النبی، جو بھی ہے. تو اب درود اور صلاۃ آپ کے اوپر کیسے بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولو، اسی طرح آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد، دوسری روایت میں اللہم بارک علی محمد، دونوں صحیح ہیں انشاءاللہ. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی کا کامل نسخہ یا کامل طریقہ یہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے مختصر الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ بھی روایات میں آیا ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ اللہم صلی علی محمد، یا پورا درود. پوری درود جب پڑھیں گے تو اور ہی زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ، جیسا کہ پیارے رسول نے سکھایا ہے. ایک آدمی کا تجربہ ہے، انہوں نے مجھے یہیں حرم میں رہا کرتے تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ میں جب آیا پاکستان سے، بہت ہی نیک آدمی تھے، بہرحال میں نے ان کو عربی بھی پڑھائی ہے، شوق تھا ان کو کام چلاؤں، وہ پڑھ لیتے کر لیتے تھے، لیکن وہ بیچارے حرم میں گھر پر آ کر کے وہ عربی شوق اس لیے کہ عربی ڈائریکٹ سمجھیں اور رپورٹ وغیرہ لکھنے کا تو سیکھ ہی گئے تھے. انہیں ان کی یہ تجربے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب شروع میں آیا تو مجھے بہت اکھڑ دیہات میں بھیج دیا، بہت دور، آج سے 40 سال پہلے، ظاہر بات ہے بہت ہی حالت پیچھے تھی. تو کہتے ہیں کہ وہاں میں بہت ہی پریشان تھا، نہ بجلی نہ پانی نہ اور کوئی چیز، اور رات دن بکریوں کی یہ اوروں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شہر میں ہو جائے، اور میں مدینہ شہر کو میں آنا پسند کرتا تھا یا مکہ شہر میں. تو کسی نے مجھے نسخہ بتایا کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیں کہیں. پھر اس کے بعد میں نے کہا شروع کر دیا. کہتے ہیں صبح میں ٹہلنے نکلتا تھا تو جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر لمبی آنگن تھی اس میں، تو کہتے ہیں کہ باہر نکلنے کے بجائے میں نے سوچا کہ اسی میں چلتا رہوں. تو کہتے ہیں صبح 2 گھنٹے روزانہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں سے. تو کہتے ہیں اچانک بغیر کسی طلب، اس سے پہلے طلب بھی کیا سب کچھ لیکن ریجیکٹ، اس کے بعد اچانک یہ آیا کہ آپ وہاں مدینہ شریف چلے جائیں، پھر اس کے بعد مدینہ سمجھتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آدمی تجربہ کرے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالی غم سے اور دوسری ضرورتوں کو غم سے نجات دے گا، دوسری ضرورتوں کو انشاءاللہ پوری کرے گا. جی خیریت، بچوں کی خیریت وغیرہ، نمبر ایک. نمبر دو، ڈرافٹ ملا کیا ملا پتہ نہیں. ماں بیٹی بے صبری، میری چیزیں ضرور لینا، یہ کیا ہوا؟ 3 کلو گھی ضرور لینا، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ کسی کسی کو کوئی جا رہا ہوگا اس کو دے دیجیے، ذرا سا لے آیا.
ہمارے استاد مرحوم جو اس کرسی پہ تقریر فرمایا سنا ہوں کیا گیا نا، یہ حماقت کا سوال ہے لائیے. کوئی شخص ہمارے استاد مرحوم کے نام سے اس طرح کا سوال نہ کیا کیجیے. یہاں ایک سوال ہے کہ جماعت تبلیغ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بھی جماعت ہو، چاہے جماعت تبلیغ نام رکھیں، جماعت اہل حدیث نام رکھیں، انصار السنہ رکھیں یا اور کچھ رکھیں، اگر سنت کے خلاف کوئی عمل ہے تو وہ اس کے اندر اتنی خرابی ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھے کو برا نہیں کہا جا سکتا، برے کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، چاہے جماعت تبلیغ ہو، جماعت اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو. اور یہ کہ ان کے مؤسس جو ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اگر ہم رائے بیان کریں تو آپ کا اس سے کیا فائدہ ہوگا. بہرحال وہ ایک مخلص آدمی تھے لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے عمل میں ایسی رکھی جو ضعیف حدیث پر مبنی اور وہ صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے وہ چیز صحیح نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نیک اعمال کو قبول کرے. بس سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے وقت جن جن جگہوں پر یہ چیز چھوٹی نہیں صحابہ سے، انہوں نے سجدے کا نشان رکھا، آپ ان جگہوں پر تلاوت کرتے وقت چاہے عام تلاوت میں ہوں یا نماز کے اندر ہوں آپ سجدہ کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے. رہا یہ کہ تلاوت کے وقت اگر کوئی سجدہ تلاوت چھوڑ رہا ہے تو اس کا پر گناہ ہوتا ہے نہیں، تو بعض آیات کے بارے میں حضرت عمر کا کہنا ہے کہ جو سورہ حج کو پڑھے اور تلاوت نہ کرے تو سورہ حج کو نہ پڑھے، سجدہ نہ کرے تو سورہ حج کو نہ پڑھے. یہ صحابی کا قول ہے لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر چھوڑ دے گا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گناہ ہوگا، لیکن بہرحال مستقل طور پر پیارے رسول کی سنت سے مخالفت کسی محب رسول کی یہ کا شیوا نہیں ہو سکتا. سننے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بھی سجدہ کرے، صلات کے اندر ہے تو امام کے پیچھے کرنا ہی ہے، خارج صلات ہے اس کے لیے. ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس سننے والے کے لیے شرط نہیں کہ وہ باوضو بھی ہو، پڑھنے والا بھی باوضو نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے بتایا کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہونا چاہیے، کلام پاک دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے تو باوضو ہونا، یا کلام پاک پکڑ کے پڑھ رہا ہے تو باوضو ہونا شرط ہے. لیکن اگر برزبان پڑھ رہا ہے تو وضو شرط نہیں. جب سجدہ تلاوت کے پاس گزرا تو بے وضو بھی جس طرح پڑھ رہا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، پڑھنے والا سننے والا بھی. پڑھنے والا اگر چارپائی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو سجدہ کیسے کرے؟ اگر چارپائی اس طرح کی جس میں سجدہ کیا جا سکتا ہے، تخت ہے اور کچھ ہے، پھر آپ کا بچھونا فراش ہی بچھا ہوا ہے تو اس پر سجدہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ گندا نہ ہو، پیشاب بچے بچے نہ کیے ہوں. وضاحت فرما دیتا کہ وہ اشکال باقی نہ رہے. چارپائی اگر اس طرح کی اس پر آپ وضو بیٹھ کر کے سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن سجدے کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ رو ہوں. سجدہ شکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سجدہ قبلہ رو ہونا شرط نہیں ہے. عورتوں کو لپسٹک لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے انشاءاللہ، صرف مردوں کے اپنے شوہروں اور اپنے محارم کے سامنے، البتہ یہ کہ سب کچھ لگا بجھا کر کے اور بازار میں نکلنا بہرحال وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ إِلَى آخِرِ. جیسا کہ محارم کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زینت کی چیزوں کو وہ سوائے اپنے محارم کے سامنے کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں. سرما لگانا بھی، کحل جو ہے وہ سب سے بڑا زہر ہوتا ہے، سرما لگا کر کے بھی باہر نکلنا عورتوں کا غلط ہے. عطر لگا کر کے نکلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانیہ کا حکم دیا ہے. لپسٹک میں اگر کوئی حرام چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض میں جھوٹ بھی نہیں بولتے وہ لوگ، اب ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے لگے ہوں، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ کسی زمانے میں کسی ڈاکٹر نے قسم کھا کر کے کہا کہ حرم کے سامنے میں نے یہ شیو کرنے کے لیے جو برش ہوتا ہے اس کو خریدا تو اس میں لکھا تھا کہ اس میں سور کا بال پڑا ہوا ہے. بعض کھانوں میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی چیز، اگر اس میں اگر لکھا ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہے جو حرام ہے تو اس صورت میں استعمال نہ کریں، اور اگر حرام چیز کوئی نہیں صرف رنگ اور ڈھنگ ہے تو اس کے استعمال کرنے سے کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ باہر اس کو نہ دکھائیں. جی جمعہ کی نماز سے پہلے اور بعد میں سنت موقعہ کتنا ہے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے جتنا آپ پڑھ سکیں. سنت موقعہ کے معنی یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت فرمائی ہے کہ جو پہلے ٹائم میں آئے گا, اللہ نے جو چاہا وہ پڑھ کر کے بیٹھ گیا, نماز کا انتظار کر رہا ہے, تو اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا. دوسرے ٹائم دوسرے گھنٹے میں آیا, اور آپ سوچیں کہ یہ پانچ مرحلے گزرتے ہیں, اور وہ پرانے زمانے کے عربی ٹائم کے اعتبار سے 12 بجے صبح ہوتی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گویا یہ ٹائم تھا کہ 12 بجے صبح ہوتی تھی, اس کے 1 گھنٹہ بعد, 2 گھنٹہ کے بعد, 3 گھنٹے کے بعد, 5 گھنٹے کے بعد 5:30 بجے تقریباً عصر کی جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا تھا. اس حالت میں کوئی پہنچے گا تو ایک انڈے کی قربانی کا اس کو اجر ملے گا. امام جب نکل جاتے ہیں تو اس وقت فرشتے اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں. یعنی جو شخص آیا اس کی نماز ہو گئی, لیکن اس جمعہ کی فرشتوں کے دفتر میں اس کا اندراج نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا, جمعہ کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسنون کیا کہ آپ جو چاہیں جتنی چاہیں پڑھیں, کوئی اس کی تاکید نہیں. البتہ شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اذان کے بعد کوئی سنت ہے, تو اس سنت کا علماء نے انکار کیا ہے. آپ کے لیے مشروع کیا ہے؟ بہت سے لوگ